بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 اگست 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عقیل سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حدید کی آیت کی روشنی میں انبیاء کرام کا مقصد بعثت کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سادات محترم، ماہ رمضان مبارک اب ہاتھوں سے نکلا چاہتا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور گمان غالب ہے کہ آج ہی جمعۃ الوداع ہے، کیونکہ آثار بتاتے ہیں کہ یہ 29 کا مہینہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آئندہ جمعے کو عید الفطر ہوگی. اس کے غالب امکان ہے، قوی امکان اسی کا، واللہ اعلم. باقی اصل معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے. پچھلے جمعے بھی سورہ حدید کی یہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور اس کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے. اس مسجد کے جو مستقل نمازی ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید کے آخری حصے کی کچھ صورتوں کا، سورہ قاف سے ہم نے مطالعے کا آغاز کیا تھا، اور اب سورہ حدید ہمارے زیر مطالعہ تھی، اور اس کے بھی آخری حصے میں ہم پہنچے ہیں. اور پچھلی بار کافی تفصیلی گفتگو ہونے کے باوجود میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کا حق ابھی ادا نہیں ہوا، کچھ پہلو مزید اشنا ہے، ان پر گفتگو آئندہ ہوگی. یہ آیت نمبر 25 جو ہے، سورہ حدید کا میں تعارف کروا دوں، مدنی صورتوں میں وہ صورتیں جن میں خاص مسلمانوں سے خطاب ہے، اور منافقین کا تذکرہ ہے، اور کچے پکے مسلمان جیسے ہم کچے پکے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہے، ان میں یہ صورت ایک خاص مقام رکھتی ہے. کلائمیکس 27 پارے کی یہ آخری صورت ہے. یہاں سے مکیات سورہ حدید سے مدنی صورتوں کے گروپ کا آغاز ہوتا ہے، اور 10 صورتیں مسلسل جو ہیں وہ پھر مدنیات ہیں، سورہ تحریم پر ختم ہوتی ہیں. اور اس صورت کی بھی یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 25، یہ ایک اعتبار سے کلائمیکس بھی ہے. اور خود میں نے ذکر کیا تھا اپنے سے جو لوگ پچھلی دفعہ موجود تھے، کہ والد محترم رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے عظیم انقلابی آیت یہ ہے. چنانچہ اس میں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، رسول کیوں مبعوث کیے گئے، کیوں بھیجے گئے، اس میں جو مقصد بیان ہوا وہ انقلابی مقصد ہے، جس سے عام طور پر آج لوگ پیچھا چھڑاتے ہیں کہ نہیں 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 جنگ نہیں، کوئی نہیں، جہاد نہیں، یہ تو ٹھونس دی جائے مسلمانوں پر، تب جہاد کے لیے ہاتھ میں تلوار اٹھائی جائے گی. ایک مسلمان ریاست کے تحفظ میں تو اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، رب کی دھرتی پر رب کے نظام قائم کرنے کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تلوار اٹھائی جائے یا کوئی جو ہے جبر سے کام لیا جائے، بلکہ بس میٹھی میٹھی تبلیغ کرو، میٹھے میٹھے باز کہو، اس کے نتیجے میں لوگ سب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اسلام بھی آ جائے گا. بدقسمتی سے اب یہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کا نقطہ نظر اور فلسفہ بن گیا. ایک تو وہ ہیں جو کھلے سیکولر ہیں، جو دین کی تعلیمات کو مس کرنے والے ہیں، وہ تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ اسلام میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو کہاں جھٹلائیں گے، چنانچہ اس کی تعویل کر لیتے ہیں۔ اقبال نے کہا نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق۔ بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ کیا تعبیر کرتے ہیں، جہاد و قتال کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، وہ آپ کے زمانے میں تھا، ہمارے لیے نہیں۔ ان پر کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہے جس کی روح سے یہ آج نہیں ہے، یہ حکم ہم پر اپلیکیبل؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس میں یہ طے کرنا کہ فلاں آیت اس دور کے لیے تھی اور فلاں آج کے لیے نہیں ہے، اور یہ حصہ قرآن کا آج کے دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہے، لیکن بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن بہت سخت موقف رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس دور کے لیے تھا۔ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یا تو بتاؤ کہ ہاں تم پر وہی نازل ہوتی ہیں، اور ہم نیا تازہ پیغام یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں قرآن مجید میں سے خارج النصاب ہو چکی ہیں، ان کی باتوں کو مان لیں تو قرآن کا بڑا حصہ اب خارج النصاب ہے، لیکن وہ تو ہوئے کھلے سیکولر مائنڈ رکھنے والے لبرل لوگ۔ عین دینی طبقات میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جہاد و قتال کے خلاف بات کر رہی ہے۔ مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک کیسٹ سنائی گئی، ایک بہت بڑے، میں اس پر بات تفصیلی پھر کبھی کروں گا، جس پر میں حیران ہوتا ہوں کہ واقعتاً ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق۔ یہ بہت بڑی دینی جماعت جس کا بڑا والیوم ہے، اس کے بہت بڑے ایک وائز ہیں، وہ اپنی تقریب میں فرما رہے تھے آج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حجت نہیں ہے، صحابہ کا دور حجت نہیں ہے، ہمیں پیچھے جانا ہوگا، بنی اسرائیل کی طرف دیکھنا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کہتا ہے لقد کان علیکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ بھی آئیں گے، کوئی اور نبی بھی آئے گا، تو اسے میری شریعت پر چلنا ہوگا، میری امتی کی حیثیت سے ہونا ہوگا، اور ہمیں سبق پڑھایا جا رہا ہے پیچھے جاؤ۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، الفاظ یہ ہیں، صحابہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، جسے حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کا اتباع اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ تھے، جن کی سرٹیفیکیشن اللہ کی طرف سے آئی کہ ہدائک ہم راشدون، یہ ہیں صحیح راستے پر گامزن، یہ ہیں رشد اور ہدایت کے راستے پر چلنے والے، ان کی سنت کا اتباع لازم ہے۔ لیکن بڑے بہت بڑے رہنما جو ہیں اب دھڑلے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے رسولوں کا مقصد ہی یہ تھا۔ ایک مقصد وہ ہے، پچھلی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں، دو حصوں میں یہ بیان ہوا ہے، اور قرآن کی دو آیات ہیں جو رسولوں کے مقصد کو بہت وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کی تشریح کرتی ہیں۔ ایک سورہ نساء کی آیت ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں مبشر بنا کر، منذر بنا کر، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے وہی آسمانی کے ذریعے، اس رستے پر چلنے والے ان کے لیے بشارتے ہیں، جنت کی بشارتے ہیں، اس سے اعراض کر کے شیطان کے رستے پر اور نفسانی خواہشات کے رستے پر چلنے والوں کے لیے سخت ترین انجام ہے، بدترین انجام ہے، ہولناک ترین انجام ہے، وہ ابدی ہے۔ رسولوں کو ہم مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے رہے ہیں، ایک رسول نہیں آیا، سینکڑوں رسول آئے ہیں، ایک نبی نہیں آیا، لاکھ سے اوپر نبی آئے ہیں ایک حدیث کے روپ سے۔ تاکہ کیوں بھیجتے رہے ہیں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے۔ اللہ کے خلاف سے ہم کیا مراد ہے؟ اللہ کے محاسبے کے خلاف، اللہ نے حساب لینا ہے، ہر شخص کی پیشی ہوگی، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر انسان انفرادی حیثیت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، پائی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ کوئی شخص ہل نہیں سکے گا وہاں سے عدالت کے کٹہرے سے پانچ باتوں کا جب تک جواب نہ دے دے. احادیث میں ہے, اب میں اس کی تشریح لینے جا رہا ہوں. اس دن لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں تھی, کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم جانتے ہی نہیں تھے, کس بات کا ہم سے حساب لے رہا ہے, ہم تو تجھے پہچانتے ہی نہیں تھے. یہ ہے, یہ اس قطع عذر کے لیے, اتمام حجت کے لیے کہ لوگ اب یہ نہ کہہ سکے, حق پوری طرح واضح ہو جائے. اور پوری طرح کی تشریح میں نے کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کیونکہ آج بہت سے ساتھی نئے ہیں, اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں ہمارے بہت سارے دوست, کہ اگر کسی کے پاس, کسی قوم کے پاس یا کچھ انسانوں کے پاس کوئی رسول نہیں بھی آیا, محاسبہ تب بھی ہے, اس کی بنیادیں بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ رسول جن کی طرف آئے ہیں صرف محاسبہ ان سے ہے. ہاں, ان کا محاسبہ زیادہ سخت ہوگا. جن تک نبی کی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی, بہرحال عہد ادب تو اللہ نے سب سے دیا ہوا ہے, اور اپنی پہچان بحیثیت رب مالک اور خالق کے کردہ تعالیٰ کروا چکا ہے ہر شخص سے, اور وہ امپرنٹ ہے انسان کی فطرت کے اندر ہے. ایک اللہ کی پہچان, توحید, یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. تبھی تو جب نبی کی آواز کان میں پڑتی ہے تو سلیم الفطرت انسان بڑھ کر لبیک کہتا ہے, او ہو یہی تو بات ہے جو میرے دل میں تھی, دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں لگا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی ہے, کوئی سوال نہیں, کوئی لمبا چوڑا انٹرویو نہیں کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں, کیا تھا فرشتہ تھا تو کیا تھا, فوراً ایمان لے آئے. یہی تو دل کی بات ہے, یہی تو فطرت کی پکار ہے. لہذا اس فطرت کے حوالے سے ہر شخص مکلف ہے کہ وہ شرک سے نکلے اور توحید تک پہنچے, نمبر ایک. دوسرے, عمل کے اعتبار سے بھی موٹی موٹی چیزوں کا انسان کو بتا دیا گیا, فالہمھا فجورھا وتقواھا, سینسر لگا ہوا ہے اندر, ضمیر موجود ہے. کتنے ہی غلط کام آپ کریں اور دوسروں کو دلائل سے مطمئن کر دیں کہ نہیں میرا کام ٹھیک ہے, اندر سے ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے نہیں غلط کہہ رہے ہیں, زیادتی تمہاری ہے, تم غلط رستے پر ہو, صرف اپنی دفاظی اور طلاقت لسانی کی بنیاد پر تم نے دوسروں کی زبان بند کر دی ہے, لیکن غلط تم ہو. کون بتا رہا ہے؟ نیکی اور بدی کی پہچان کون نہیں جانتا, جھوٹ بولنا غلط ہے. صداقت ایک اعلیٰ وصف ہے, الصادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ملا تھا. کون نہیں جانتا کہ کرپشن غلط ہے, بد دیانتی, بد عہدی, دوسروں کا مال ہڑپ کرنا ناجائز طور پر, کون نہیں جانتا؟ چنانچہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بنیاد پر تو محاسبہ ہر شخص سے ہے, لیکن رسولوں کے آنے کے بعد تو پھر کوئی بات, کوئی بہانہ رہ ہی نہیں جاتا, ہر چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے. اب حساب ہوگا, اور جن تک رسول آئے تھے ان کا حساب بڑا سخت ہے, کڑا. تو ایک مقصد تو وہ بیان ہوا, اور دوسرا یہ مقام ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25, اور اس کو غور سے پڑھیے. پچھلی مرتبہ میں نے ترجمہ کیا تھا, کیونکہ یہ مضامین آج کل جو ہیں یہ ہمارے لیے اجنبی ہو چکے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء, اسلام کی جب ابتدا ہوئی ہے تو آغاز میں یہ پیغام لوگوں کو عجیب عجیب لگتا تھا, خاندانی رسومات چلی آ رہی ہیں, ہمارے آبا و اجداد کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے, سینکڑوں ہزاروں سالوں سے ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کیا بات لے کر آ گئے ہو؟ فرمایا وسيعود كما بدا, اسلام تو بہت پھیلے گا لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر یہ اجنبی ہوتا چلا جائے گا, اس کی اصل تعلیمات اجنبی ہو جائیں گی, لوگ پھر خاندانی روایات کے اوپر چل رہے ہوں گے, دنیا کے چلن کے مطابق چل رہے ہوں گے, کہنے کو مسلمان ہیں. فطوبى للغرباء, ان حالات میں جو شخص صحیح اسلام کے ساتھ پوری طرح اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے گا, باندھ کر رکھے گا, وہ خود معاشرے میں اجنبی بن جائے گا. لیکن ایسے اجنبیوں کے لیے بشارت ہے, یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے کہ اسلام کی وجہ سے، صحیح دین پر کاربند ہونے کی وجہ سے معاشرہ انہیں اجنبی سمجھ رہا ہے. یہ کون آ گئے لوگ؟ یہ شرعی پردے کا تصور لے کر کہاں سے آ گئے؟ یہ حرام کا تصور لے کر کہاں سے آ گئے؟ آج تو ساری دنیا کھا رہی ہے سود، دلیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، جی فلاں علماء بھی کھا رہے ہیں یا وہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ اعلم. تو بہرحال اسلام اجنبی ہے، یہ تصورات اجنبی ہو گئے ہیں. اپولوجیٹک انداز اختیار کیا گیا. آج بھی ویسٹ کو ہم جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، اس وقت یورپ یا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے دانشور لگے ہوئے ہیں، نہیں نہیں اسلام کے اندر کوئی جارحیت نہیں ہے. تو بہت پرامن ہے، پرامن ہے، لیکن حقیقت کو پوری طرح بیان کرو. امن دنیا میں تب قائم ہوگا جب اڈہ کا نظام ہوگا اس زمین پر، اور اڈہ کے نظام کے قیام کے لیے جہاد و قتال لازم ہے، اور یہ رسولوں کا فرض منصب ہی تھا. اس کے لیے آگے بڑھ کر جہاد کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب یہ ماہ رمضان ہے، ایک بہت تلقین تو ہوتی ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے اور عبادات وہ ہیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کماؤ، نوافل کا اہتمام، صدقات وغیرہ. آپ نے غور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں، مدنی دور میں ماہ رمضان جب فرضیت رمضان ہوئی ہے، روزے کی فرضیت، اس دور کے بعد سے آپ کا رمضان کن مصروفیات میں گزرا؟ غزوہ بدر کب ہوا؟ 17 رمضان المبارک. یہ سفر آپ نے کیا رمضان میں. غزوہ احد کب ہو رہا ہے؟ 2 شوال کو. اس کی ساری تیاری رمضان میں ہوئی ہے، رمضان کے بعد شوال ہے. اسی طریقے سے فتح مکہ کب ہوا ہے؟ 20 رمضان کو. آپ رمضان میں نکلے ہیں غلبہ دین کے لیے، 10,000 کا لشکر لے کر چلے ہیں آپ مکہ کی طرف مدینہ سے. یہ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہے کار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اس کے حوالے سے ذکر ہوا غزوہ تبوک، 4-5 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے مدینہ سے، 650 کلومیٹر کا سفر تبوک تک جانا مدینہ سے، سخت ترین گرمی، اسی میں ماہ رمضان بھی آ رہا. تو آپ کے تو زندگی کے تمام جو ہیں، یہ ہر رمضان سمجھیے کسی نہ کسی غزوے اور جہاد کے اندر گزرا. آپ کی شب و روز تو یہ، آپ کی سیرت تو یہ بتا رہی ہے. چنانچہ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں تھا، یہ تو تمام رسولوں کے ذمہ تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کریں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ. بینات کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، معجزات کے ساتھ رسولوں کو معجزے بھی دیے گئے. ایک تو ان کی صداقت اور امانت، یہ خود ایک دلیل تھی معاشرے کے لیے، مزید برآں اللہ کی طرف سے معجزات بھی دیے گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ خود قرآن ہے، اس کی تفسیر میں پچھلی بار کر چکا ہوں. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اور ہم رسولوں کے ساتھ دو چیزیں اتارتے رہے ہیں، کتاب، کتاب ہدایت، یعنی وہی کہ انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا اس کے تمام تفصیلات اسے اچھی طرح پتہ لگ جائیں کہ یہ رستہ کامیابی کی طرف جانے والا ہے، یہ ناکامی کی طرف جانے والا ہے، یہ رب کی پسند کا راستہ ہے، یہ رب کی ناراضگی والا راستہ. دین کے اساسات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، بنیادی عقائد کیا ہیں، ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے، ایمان بالرسالت سے کیا، یہ ساری تفصیلات آپ کو اس کتاب میں ملیں گی. وانزلنا معهم الكتاب، کتاب نازل کی گئی رسولوں کے ساتھ. والمیزان، ایک اور چیز بھی نازل کی گئی، سسٹم آف سوشل جسٹس، میزان اتارا گیا جس سے وزن کیا جاتا ہے، جس میں ہر شخص کو تول کر حساب سے دیا جاتا ہے. اندھیر نگری نہیں ہوتی کہ جو مراعات یافتہ طبقات ہیں وہ سارے وسائل پر قابض ہو جائیں، اور جو بیچارہ غریب ہے اس کی قسمت میں غریب سے غریب تر ہونا اور محروم ہونا ہی رہ جائے. نو، ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے، اور کوئی اپنے جائز حق سے آگے بڑھ کر کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے. یہ ہے میزان، ہر ہر پہلو سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اور معاشی اعتبار سے جو سب سے زیادہ واضح ہے کہ یہاں پر فرق بہت بڑا نظر آتا ہے، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس. ایک طبقہ وسائل پر قابض ہے اور دوسرا محروم سے محروم تر، پاورٹی لائن سے نیچے جانا اس کا مقدر ہے اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے. یہ ہے اس کے خاتمے کے لیے اللہ کی زمین پر عدل و انصاف کے قیام کے لیے، امن و امان کے قیام کے لیے، خیر اور فلاح کے رستے کی ہم کو ہموار کرنے کے لیے، یہاں کے ماحول کو درست کرنے کے لیے ایک میزان عطا کی گئی رسولوں کو، تمام رسولوں کو دیا گیا، اور وہ میزان کامل شکل میں ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میزان کو کیا کرنا ہے؟ اتار تو دی، سسٹم آف سوشل جسٹس دے دیا، پورا نظام عطا کر دیا عدل و انصاف والا. کیا کرو اسے؟ اس پر گفتگو کر لیا کرو، اس پر بحث مباحثہ کر لیا کرو، اسے خوبصورت انداز سے مرتب کر کے لکھ کر کسی عجائب گھر کے اندر رکھ دو کہ لوگ آ کر دیکھیں کہ یہ ایک میزان رسولوں پر نازل کی گئی تھی. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، لوگ اس عدل و انصاف کے مطابق سارے سے لوگ چلیں، اس کو قائم کیا جائے، یہ نصب ہو. اور نصب کرنے کی ذمہ داری رسولوں پر تھی اور ان کے ساتھیوں پر تھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی نظام عدل کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو باطل نظام ہے اس کے پروردہ لوگ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر عدل و انصاف ہو، اور ہم نے جو ناجائز راحت حاصل کی ہوئی ہیں یہ ہم سے چھن جائیں، یہ حق ان کو ملے جو حقدار ہیں، کبھی بھی نہیں چاہیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا ایسے طبقات کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا، فولاد اتارا ہے ان کی سرکوبی کے لیے، ان کی بے خونی کے لیے، ان کے سر کچلنے کے لیے. یہ بات ان شدید، اس پہ بڑی قوت ہے جنگ کی. آسا بھی ضروری ہے، آسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اور یہ فولاد اسی لیے اتارا گیا، آسا تو ایک اتھارٹی اور طاقت کے استعمال کا ایک سمبل ہے نا، لیکن اصل میں حدید کا اصل مطلب یہ ہے وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس. ہاں اس لوہے میں، اس حدید میں، اس فولاد میں لوگوں کے اور بھی بہت سارے کام بن جاتے ہیں، گھریلو ضروریات کی چیزیں بھی بن جاتی ہیں، وہ توا پھکنی اور پرات اور یہ چیزیں بھی اس سے بن جاتی ہیں. اور آپ کے ہاں تو بہت ہر انڈسٹری میں جو ہے وہ کام آ رہا ہے، روز مرہ کی اشیاء، لیکن ہم نے اس لیے اتارا تھا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ظاہر کر دے کہ کون ہیں جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. اب یہ بات بھی عجیب سی لگتی ہے کہ اللہ اور رسول کی مدد کون کرتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے. معاذ اللہ، اللہ ضعیف اور کمزور نہیں ہے، اسی لیے آگے فرما دیا ان اللہ قوی عزیز، یہ مت سمجھنا. لیکن امتحان تمہارا ہے، اگر اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہے، جو میزان اللہ نے عطا کی ہے وہ نصب نہیں ہے، کوئی اور نظام ہے، تو وہ کوئی اور نظام جو بھی ہے وہ باطل نظام ہے، وہ شیطانی نظام ہے، وہ طاغوتی نظام ہے. گویا اللہ کی زمین سے اللہ کی حکمرانی کو بے دخل کیا گیا ہے. آج ساری دنیا میں، ساری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہوں گے، ہوتے رہے، سب نے اللہ کی زمین سے اللہ کے نظام کو بے دخل کیا ہوا. ہمیں نہیں چاہیے، آسمانوں میں رکھ، وہاں نافذ کر جو مرضی کر، ہمیں قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو قائم ہی نہیں ہونے دیں گے. یہ تو آج مسلمانوں کا عہد ہے نا، عظیم اکثریت تو یہ چاہتی ہے کہ بس سٹیٹس کو رہے، اسی طرح چلتا رہے، یہ شیطانی نظام جو پوری دنیا میں چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اسلام کو لے کر سازگاری کر کے چلے جائیں، نظام یہی رہے. عظیم ترین اکثریت مسلمانوں کی یہی چاہتی ہے، الا ماشاءاللہ. تو اللہ کی اور رسول کی مدد کون کرتے ہیں؟ اللہ تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے، مدد کیا ہے؟ اللہ کو اس کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا، اس بات کو پہچانیے. لیکن یہ بھی امتحان ہے، اللہ نے سب کو موقع دیا، ٹھیک ہے کرنا چاہو کر دو، کل کائنات پر تو اسی کی حکومت ہے، تمہارے اپنے وجود پر اس کی حکومت ہے. کچھ معاملات میں اختیار دیا گیا، وہ امتحان ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے کیا کیا؟ جو اصل مالک ہے اس زمین کا اسے یہاں سے بے دخل کر دیا، ہمیں نہیں چاہیے تیرا نظام قانون، رکھ اپنے پاس۔ چنانچہ اب دیکھا جائے گا کہ کون واقعی اللہ اور رسول کے وفادار ہیں، جو اس نظام کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اس کے قیام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں اور فولاد کی قوت کو ہاتھ میں لے کر باطل قوتوں کے سر پہ برساتے ہیں۔ یہ ہے اس سورت کا اصل، اس آیت کا مطلب۔ چنانچہ اسی فلسفہ انقلاب کو قرآن مجید اور مقامات پر بیان کرتا ہے کہ بل نقذف بالحق على الباطل، ہم حق کا کوڑا بنا کر اور باطل کے سر میں دے مارتے ہیں، فیدمغه، اور وہ جب حق کا کوڑا باطل کے سر پہ برستا ہے تو اس کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ وہ ہوتے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن جیسے کوڑا ہوتا ہے وہ رسیوں سے بٹا ہوا ایک مضبوط جماعت ہوتی ہے، وہ اللہ اور رسول کے وفادار ہوتے ہیں جو باطل نظام کی پیٹھ پر برستے ہیں کوڑے کی طرح۔ وَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور اس کا بلیا میٹ کر دیتے ہیں، اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں، اور بالآخر باطل کو تو نیست و نابود ہونا ہی ہے، اس کی تقدیر میں یہ ہے۔ اہل ایمان ذرا ہمت تو کرے، پھر آگے کچھ نہیں ہے باطل کے پاس، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمت کرنا، یہی تو سارا امتحان ہے، آزمائش اور کس چیز کا نام ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، واضح کر دینا چاہتا ہے، کھول دینا چاہتا ہے کہ کون ہیں جو اس کے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے۔ حق و باطل کے مارکے کے ذریعے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ 160 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں زمین پر، اس امتحان میں کامیاب کون ہے؟ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، امتحان تو یہ زبان سے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، اور ویسے بھی ہمارا یہ چونکہ موروثی ہے، اپنے آبائی دین پر کسی نہ کسی انداز سے قائم رہنا یہ تو انسان کے لیے سہولت ہے، لہذا مسلمان ہے۔ لیکن اللہ اور رسول کے وفادار ہیں، امتحان، ایمان کا امتحان، ٹیسٹ تو یہاں آئے گا کہ کیا باطل کے ساتھ کمپرومائز کرو گے یا اس کے خلاف کھڑے ہو۔ ستیز اکار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بوڑھا بھی۔ یہ مارکہ حق و باطل، اس کی ایک بہت بڑی حکمت اور غرض و غایت یہ ہے کہ جو بیچ کے لوگ ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ ان کی چھانٹی ہو جائے حقیقت میں کون ہے اللہ اور رسول کا وفادار، اور کون ہے جو صرف نام کے لپ سروس ہے اسلام کی، حقیقت کے اعتبار سے وہ باطل نظام کا حصہ۔ وعدہ تو تب ہوگا، کھول کر سامنے تب آئے گا۔ لہذا یہ ہے حکمت، آزمائش بھی اسی میں ہو رہی ہے کہ حق و باطل ٹکراتے رہیں، یہ مصلحت ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، باقی کسی کی کیا مجال کہ اللہ کی مرضی کے خلاف وہ پر بھی مار سکے، کسی کے لیے کیا مجال ہے؟ وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے، ہاں جتنی چھوٹ اللہ نے خود دی ہے وہ جب چاہے چھوٹ سر بھی کر سکتا، اسی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اقتدار بھی اسی کا ہے، قوی بھی، القوی بھی وہی۔ مجھے غالب کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے حصے پہ پہنچ کر، کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں، اگر اسلام اس وقت مغلوب ہے، مظلوم ہے، تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ کون ہے جو اس کے ساتھ اب بھی وفاداری کر رہے ہیں، اور کون ہے جو اس وقت اسلام دنیا کے اندر جو غالب باطل قوتیں ہیں وہ ان کے شہر کے اندر آ کر اور اسی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہی تو سارا امتحان ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 25 سورہ حدید کی، جس کی میں نے کچھ وضاحت آج بھی کر دی ہے۔ اب چند باتیں اس حوالے سے یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ تو تمام رسولوں کے لیے اللہ کا قاعدہ ہے، سب رسولوں کے لیے یہی اصول تھا، انہیں کتاب اور میزان دی گئی، مقصد یہ تھا کہ اس میزان کو نصب کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر وہ رسول جن کا ذکر قرآن میں ہے، ان کو ان کی قوم نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا پراپرلی، وہ جماعت ہی تیار نہیں ہوئی کہ جو کوڑا بن کر پھر باطل نظام کی پیٹھ پر یا اس کے سر پر برستے. ساری عمر دعوت دیتے رہے, گنتی کے چند لوگ ایمان لے آئے, جماعت تیار نہیں ہوئی. اور یہ کام بغیر جماعت کے نہیں ہوتا, اس کے لیے اللہ کا شروع سے اصول یہ ہے کہ اس کے لیے جان مال کی قربانی رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو کرنی ہے, دن رات ایک انہوں نے کرنی ہے, محنت انہوں نے کرنی ہے. ہاں مدد اللہ کی پھر بھی آئے گی, وہ فرشتوں کو بھیجے گا, ظاہراً محسوس نہیں ہوگا لیکن اس کی مدد آئے گی. اس سے پہلے فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. لیکن فضائے بدر کب؟ 15 سال کی محنت سے فضائے بدر پیدا ہوئی تھی, شدید محنت, شدید مشقت, شدید آزمائش, اور پھر آپ لے کر ہتھیلی پر رکھ کر پہنچ گئے تھے. اکثر رسول جن کا قرآن مجید بار بار ذکر کرتا ہے ان کی زندگی میں یہ مرحلہ آیا ہی نہیں. ساری عمر دعوت دیتے رہے, اس کی اس میں کلائمیکس جو ہے وہ آخری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے, جن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ 950 اپنے قوم کے اندر انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے. آغاز میں تو دعوت ہی ہوگی, تبلیغ ہوگی, خوش اخلاقی سے مار دینی ہوگی, لیکن جب جماعت مضبوط آ گئی ہاتھ میں اب وہ باطل نظام کے پیٹھ پر کوڑا بن کے برستی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جماعت مل گئی. ویسے اس سے پہلے بھی بہت سے نبی اور رسول ہیں, انہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا ہے. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, قرآن کہتا ہے اتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والے اللہ کے وفاداروں نے ان کے ساتھ ہو کر اور کفار کے ساتھ جنگ کی, قتال کیا ہے, وہ قتال جس میں حدید استعمال ہوتا. چنانچہ یہ تو رسولوں کا معاملہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے تو اب دین غالب ہو کر ہی رہے گا, اور اس کا اظہار ہے سورہ صف کے اندر. بلکہ قرآن مجید میں یہ مضمون 3 جگہ آیا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, وہی ہے اللہ کے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر رسول اس انداز سے آیا ہے, اس میں ایک بڑا کیف ہے, وہ رسول جس کا کائنات کو انتظار تھا, جن کی پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں تمام سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود تھیں, آ گئے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. سورہ حدید کی آیت میں 2 الفاظ آئے ہیں, رسولوں کو کیا دیا گیا؟ کتاب اور میزان. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 2 باتیں مختلف الفاظ میں آئی ہیں. کتاب کی جگہ لفظ آیا بالہدا, الہدا دے کر کامل ہدایت نامہ, کمپلیٹ گائیڈنس ہر اعتبار سے. میزان کی جگہ کیا لفظ آیا؟ یہاں دین حق, ایک ایسا نظام سسٹم جو ہر اعتبار سے حق و انصاف پر مشتمل ہو. یہ میزان کے لفظ کی تشریح ہے, دین حق. ایک ہدایت ہے جس کا تعلق آسمان آخرت کی کامیابی سے ہے, اس رستے پر چلو گے. ایک یہ ہے کہ 12 اللہ کی زمین ہے, اس نے یہاں انسانوں کے لیے ایک نظام خود عطا کیا ہے کہ میری زمین پر میرا قانون نافذ کرو, میرا دستور نافذ کرو. وہ دین حق بھی دیا گیا, اس کے حوالے سے کچھ اشارات قرآن مجید میں بھی ہیں, اس کا کچھ حصہ, اور بہت کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث اور فرمودات سے آپ کو ملے گا, وہ پورے کا پورا نظام. اور ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ نظام کیا ہے اور کیسا ہے. دور خلافت راشدہ اس کا ایک کامل نمونہ ہے, یہ تھا وہ نظام, یہ دین حق جو قائم کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب رب العالمین کو بھیج دیا رسول بنا کر, اور 2 چیزیں دے کر بھیجا ہے, الہدا اور دین حق. مشن کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اب اس دین کو, اس دین حق کو تمام نظام اطاعت پر غالب کر دیں. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس یہ کتاب میں پڑھا رہ جائے، اب اس نظام کو غالب ہونا ہے حضور کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم. تین مرتبہ یہ الفاظ قرآن مجید میں ہیں بغیر کسی شوشے کے فرق کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. سورہ صف کی تو یہ مرکزی آیت ہے، چنانچہ پوری سورت اسی آیت کے گرد ریوالو کرتی ہے، گھومتی ہے. یہ کیسے نظام قائم ہوگا؟ دوسری ہی آیت سورہ صف کی کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ تو اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر. کانہم بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند، ایک چٹان ہے آنی چٹان. یہ ہے رب کو سب سے زیادہ یہ محبوب ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اسی طرح اس آیت کے بعد جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، فوراً مسلمانوں سے خطاب کیا ہے آگے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسی ڈیل کر لو کہ جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، جو یقینی طور پر تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لے؟ کیا تم چاہو گے کہ اللہ کے ساتھ ایسی ڈیل کرو؟ ظاہر ہے کون نہیں چاہے گا. یہاں اس آیت کے اندر انشاءاللہ سورہ صف بھی زیر مطالعہ آئے گی تو تفصیل سے بات کروں گا. اس آیت کے بین سطور میں پڑھیے آپ، خطاب بھی اہل ایمان سے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت کی طرف، ایسی ڈیل کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. مسلمان تو مان دیا تمہیں، کچھ اور کرنا پڑے گا عذاب علیم سے چھٹکارے کے لیے. یہی نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا، نہیں. اگر چاہتے ہو تو ایک ڈیل کرو انداز، اور بڑی آسان ڈیل بتائی گئی ہے اس لیے کہ نفع بہت بڑا ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ، جس چیز کا تم زبان سے اقرار کر رہے ہو اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اسے دل کے یقین کے ساتھ اس پر تمہارا جو ہے وہ ایک ایمان ہونا چاہیے، یقین قلبی والا ایمان، پختہ ایمان. اور جب پختہ ایمان کسی کا ہوتا ہے کسی کے حوالے سے بھی، اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز تو اس کے ایمان کا حصہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو اس کے بلیف کا حصہ ہے. آخرت پر ایمان ہو لیکن ساری بہاد دوڑ دنیا کے لیے ہو رہی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اصل ایمان ہمارا دنیا پر ہے؟ ویسے نام لینے کو ہم کہتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا دم بھرتے ہوں اور حضور کی سنتی کا دوسرے طرف مذاق بھی اڑا رہے ہوں تو کیا مطلب ہے پھر؟ تو تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان تو لے آئے، کلمہ پڑھ رہے ہو، یقین قلبی والا ایمان جو تمہارے عمل کو متاثر کرے. ایک کام تو یہ کرنا ہوگا، اور دوسرے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کرنا ہوگا اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے اب تمہیں دست و بازو بننا ہے. اسی لیے بعد میں سورہ فتح کی آخر میں الفاظ ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جماعت جو ان کے ساتھ ہے، آگے ان کی مدح ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی وہ جماعت اللہ نے عطا کی تھی جو آپ کا پسینہ جہاں گرتا تھا وہاں خون بہانے کو اپنا فخر سمجھتا. انہیں کسی حکم کی ضرورت نہیں تھی، چشم و ابرو کا اشارہ ہی کافی ہوتا تھا جان کا ڈر وہ قربانی دینے کے لیے. چنانچہ وہ جماعت تھی، اور یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد و قتال لازمی ہے، اور یہ حضور کے ذریعے ہونا ہے، یہ اللہ کا مشن ہے. کرے گا کون؟ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے اور ساتھیوں نے. مدد بعد میں آئے گی، 313 1000 کے مقابلے میں آ گئے تھے میدان میں، اللہ نے مدد بھیجی لیکن وہ 313 پہلے آ گئے تھے، انہیں پتہ بھی تھا کہ ہم نہتے ہیں اور 1000 سامنے ہیں، لیکن ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ سچویشن میں بھی اللہ اور رسول، ان پر اعتماد اور ان پر ایمان، اور پھر شہادت کی موت، یہ وہ جذبہ تھا کہ وہ وہاں کھڑے ہوئے، مدد غیبی آتی ہے، وہ فضائے بدر آج ہم پیدا کریں آج بھی مدد آتی ہے، اب میں آئے گی نہیں کہہ رہا، آتی ہے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس مسجد کے نمازیوں کو تو معلوم ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں، کہ ہمارے سامنے اس کا اتنا بڑا مظاہرہ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے آج کی دنیا میں بھی، یہ 1400 سال پرانی بات نہیں ہے، نہتے چند ہزار طالبان افغانستان جو اللہ کے دین کے ساتھ وفادار رہے، لیکن کھڑے ہو گئے امریکہ کے خلاف، ایک امریکہ نہیں کل عالم کفر کے خلاف، کل عالم کفر ان پر ٹوٹ پڑا، لیکن وہ ان کے آگے جھکے نہیں ہیں، صرف اللہ کے آگے جھکنے والے، مدد آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہے جو کچھ وہاں چھپایا جاتا ہے، کتنے بڑے پیمانے پر ان کا نقصان ہوا ہے، امریکہ کا اور نیٹو کا، یہ بعد میں تاریخ بتائے گی آپ کو، کتنے بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں، اور کیسے ناممکن چیزیں جو ہیں، سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر جو کابل میں تھا، پچھلے مہینے حملہ ہوا ہے، جہاں تک جہاں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہاں کوئی پہنچ سکتا ہے، سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر، اور اس کا وہ انہوں نے حلیہ بگاڑا ہے، اور وہاں اتنے بڑے پیمانے پر کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص بھی صحیح سالم نہیں بچا، اکثر وہاں ہلاک ہوئے ہیں اور باقی شدید ترین زخمی ہوئے ہیں، یہ کاروائی ایسے تو نہیں امریکہ بھاگ رہا دم دبا کر، کیسے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پہنچے کیسے، یہ غیبی مدد اگر اس وقت آئی تھی تو اب بھی ہے، فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر، ہاتھ جان اور مال کی قربانی کے لیے تم تیار ہو جاؤ، تو پھر دیکھو، تو بہرحال یہ ہے جو پیغام ہے صورت صف کا مسلمانوں کے لیے، کہ اگر کامیابی کی یقینی ضمانت چاہتے ہو تو یہ ڈیل کر لو اللہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر اور دین کو غالب کرنے کے لیے فوجات کی قوت ہاتھ میں لے کر، اور پھر جان اور مال سب کچھ قربان کر دو اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اصل خیر تمہاری اسی میں ہے اگر تم سمجھو، اور پھر اسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک پیغام مسلمانوں کو دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، وہ جو لفظ آیا نا سورہ حدید کے آخر میں، کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی غیب میں رہتے ہوئے، تو اسی مدد کا لفظ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے کہا اپنے حواریین سے کہ من انصاری اللہ، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راہ میں، میں اللہ کے لیے کھڑا ہوا ہوں، کون ہے جو میری مدد کرتا ہے اس رستے میں، ایسے ہی اب مسلمانوں سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اب تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، مدد اس سینس میں کہ رب کی دھرتی پر رب کے نظام قائم کرنے کے لیے جان مال قربانی کے لیے پیش کر دو، رسول کے ساتھی اور دست و بازو بن جاؤ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد، یہ ہے اصل میں سورہ حدید کا جو پیغام ہے، جو پچھلی دفعہ کچھ رشتہ رہ گیا تھا، میں نے کہا کہ اس چاہ کے چند پہلو اور ہیں جو واضح کر دوں، اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، یہ ماہ مبارک ہے، اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے کہ جو قرآن کی اصل پکار ہے اس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمت آپ کریں گے اللہ تعالی آپ کے ساتھ مدد کرے گا، کچھ مشکلات آتی ہیں لیکن خیر کے رستے اللہ تعالیٰ آسان کرتا چلا جاتا ہے جب ایک شخص ہمت کر کے اس رستے پر چل پڑے، اور اس کی یہ بھی سنت ہے کہ جو شر کے رستے کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کو آسان بنا دیتا ہے، اور اسی میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور صحیح معنی میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ چند اعلانات بھی ہیں، اس سے پہلے حالات حاضرہ کے حوالے سے میں صرف ایک دو باتیں عرض کروں گا، وہ بہت ضروری ہیں، آج یقیناً آپ چند وقت تھوڑا سا وقت زیادہ بھی لے کر آئے ہوں گے، مجھے امید ہے کہ بائنڈ نہیں کریں گے، اگر وقت تھوڑا سا زیادہ ہو جائے. بہرحال جان کیری کا بیان آ گیا کہ ڈرون حملے بند نہیں ہو سکتے, ہے جرم میں ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, ایٹم بم ہمارے بغل میں ہے لیکن ہم بالکل بھیگی بلی, اپنا دفاع کرنے کے بھی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, ہماری ٹیریٹری کے اندر وہ آ کر ڈرون ہم نے مار گرائے, اور معلوم بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد اس کے اندر جان بحق ہونے والوں کی عام شہری ہیں جو امریکہ کے اعتبار سے بھی بے گناہ ہیں, جن کو وہ گناہگار سمجھ کر مارنا چاہتے ہیں ان کے حساب سے بھی گناہگار ہو سکتے ہیں, ہمارے اعتبار سے تو وہ حق پر ہیں, ان کا مارنا بھی ہمیں قبول نہیں ہونا چاہیے اگر ہمارے اندر غیرت دینی ہے, کوئی حمیت ہے تو. لیکن چلیں کم سے کم جو آپ کے اعتبار سے بھی بے گناہ ہیں انہی کا خیال کرتے ہوئے اس کو جو ہے یہ ڈرون کو گرانے کی ہمت ہونی چاہیے, لیکن نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ایمان ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے, اور ایک ایٹم چھوڑ دس اور بھی آ جائیں گے اور پچاس اور بھی آ جائیں گے تو ہم اسی طرح بھیگی بلی بنے رہیں گے. یہ ہے سوچنے کا مقام. اور جو حکومت بھی آ رہی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ساری شرائط پوری کی جا رہی ہیں, میں نے عرض کیا تھا کہ ہنی مون پیریڈ بہت جلدی ختم ہو جائے گا, مہنگائی کا سیلاب آ رہا ہے, چڑھتا چلا جا رہا ہے, آئندہ کے عزائم بھی ہیں اور وہی پالیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ وہ اسی طریقے سے چل رہی ہیں, کوئی بڑا فرق جو ہے وہ آنے والا نظر نہیں آ رہا. باقی اللہ بہتر کرے, ہمیں دعا بھی کرتے رہنی چاہیے اور خیر کی توقع بھی رکھنی چاہیے, لیکن بظاہر کوئی نظر امکان نظر نہیں آتا. دوسرا ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو دنگ مچا رہا ہے اور اسلامی اقدار کی جو بے حرمتی کر رہا ہے, بدقسمتی سے خالص جو دینی پروگرام مذہبی پروگرام رمضان کے حوالے سے بھی ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی گلیمر کو ڈا کر اور اس کا جو اصل رنگ ہونا چاہیے بندگی اور عاجزی اور روحانیت والا, اس کی بجائے کچھ اور ہی انداز جو پیدا کر کے اٹریکٹ کیا جا رہا ہے, یہ دین کے ساتھ بدترین سلوک. اب اسی میں خاص طور پر یہ جیو والے جو ہیں, بتایا گیا کہ ایڈورٹیزمنٹ دے رہے ہیں برقع ایونجر اور حلوہ پور گاؤں, اس نام سے کوئی کارٹون موویز جو ہیں وہ شروع کرنے والے ہیں. اب برقع جو ہے اس کا ذکر کر کے وہ آپ کو ایک کیا میسج دے رہے ہیں اور اس کارٹون کے ذریعے وہ کیا بتا رہے ہیں, یہ جو ایک جسے ہم کہتے ہیں جو اس وقت دجال کا ایجنڈا ہے, شیطان کا جو ایجنڈا ہے کہ اسلام کے تمام جو بھی معروف باتیں ہیں اور جو اقدار ہیں جو ویلیوز ہیں ان کو مسخ کر دیا جائے. اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں جیسے حلوہ پور گاؤں کا, انہوں نے کیا ہمارے ہاں بھی دینی طبقات جو ہیں جو اونچ نیچ کرتے ہیں اپنی جگہ, لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسلامی اقدار کو اور داڑھی کو اور پردے کو ان شاعر اسلامی کی جو ہے وہ تصحیح کرنے لگیں اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس قسم کی باتیں جو ہیں ابھی سے امپرنٹ کر دیں. یہ بہت ہی آرگنائز قسم کی سازش ہے عالم اسلام کے خلاف. چنانچہ جن لوگوں کا بھی کوئی اثر رسوخ ہے انہیں چاہیے کہ ان کو سمجھائیں, یہ جس طریقے سے صہیونی ایجنڈے کا حصہ بنے ہوئے ہیں, خاص طور پر جیو گروپ, ویسے تو بہت سارے اکثر جو ہے چینلز ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں ادا ماشاء اللہ, لیکن یہ جیو گروپ جو ہے وہ تو انتہا درجے کا معاملہ کر رہا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے, اور جن کے اندر کوئی بھی اگر کوئی اثر و رسوخ رکھتے ہوں وہ انہیں کوئی خدا کے خوف ہی کا جو ہے وہ احساس دلا کر یا اس ملت اسلامیہ کا احساس دلا کر ان کو اس طرف توجہ دلائیں کہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں اور شاعر اسلامی کی تصدیق جو ہے اس سے گریز کریں اور اللہ کے غضب کو اور عذاب کو دعوت نہ دیں. یہ بس چند ایک باتیں تھیں.